اٹھاتے ہیں, کان رسول اللہ یحزن لسانہ الا بما یعنیہ. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یعنی اور بے فائدہ باتوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھتے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ کوئی نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا, احفظ لسان, امسک لسانک, اپنی زبان کو روک کے رکھو. پھر انہوں نے کہا, یا رسول اللہ اور کچھ؟ فرمایا, امسک لسانک, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ. پھر انہوں نے کہا, یا رسول اللہ اور کچھ؟ فرمایا, امسک لسانک, اپنی زبان کو کنٹرول رکھ. اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ اس لیے کہ انسان اپنی زبان کا کاٹا, انسان اپنی زبان کی بوئی ہوئی فصل ہی کاٹتا ہے. اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا, میں تین باتوں کی تمہیں وصیت کرتا ہوں, ان میں سے ایک یہ کہ اپنی زبان کو روک کے رکھو, اور دوسرے یہ کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہونا چاہیے, یعنی اپنا وقت زیادہ اپنے گھر میں گزارو, اپنے گھر میں گزارو. گھر کے مسائل سے بھی شناسا رہو گے, بہت سی خرابیوں سے بھی بچے رہو گے. اور تیسرے, وب کے اعلی خطیعتے کا, کبھی کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہا لیا کرو. تین باتیں. فرمایا, من سکتا نجا, جو چپ رہا اس نے نجات پا لی. اور فرمایا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو ایمان والا ہے, فلیقل خیرا او لیصمت, اسے چاہیے کہ یا تو کوئی اچھی بات کہے یا ورنہ چپ رہے. کیونکہ چپ رہنا بھی ایک بڑی خوبی ہے. انسان جب چپ رہتا ہے تو اس کا بھرم باقی رہتا ہے, اور انسان جب بولتا ہے تو اس کی گفتگو اس کو اچھا یا برا ظاہر کر دیتی. اور فارسی میں کہا گیا کہ دل جپر گفتن بمیرت دربدن, گر سے گفتے او بود در عدن. عدن کا موتی بھی کیوں نہ ہو, اس کی بات عدن کے موتی جیسی قیمتی بھی کیوں نہ ہو, لیکن مسلسل بولتے رہنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. تو حضور کا معمول یہ تھا کہ بے فائدہ باتوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھتے. یؤلفہم ولا یفرقہم, لوگوں کو مانوس رکھتے, الفت اور محبت کو بڑھاتے اور جدا نہ ہونے دیتے, تفریق پیدا نہیں کرتے تھے. یکرم کریم قومی, ہر قوم کے معزز آدمی کی عزت کرتے ہیں. اور بعض دفعہ وجولیہ علیہ, اسی کو ان پر نگران مقرر کر دیتے ہیں. ویحذر الناس ویحترس عنہم من غیر ان یتلی عن احد بشرہ وخلقہ, لوگوں سے ملنے میں احتیاط کو مد نظر رکھتے ہیں. یہ پی آر بڑھانے کا شوق بعض لوگوں کو ہوتا ہے, جس کا بنیادی مقصد ناجائز کام ان سے کروا لینا ہوتا ہے. یہ بھی کوئی اتنا پسندیدہ عمل نہیں, بلکہ ناجائز کاموں کے لیے اپنی پی آر بڑھانا یہ تو یقیناً ناپسندیدہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملنے میں کسی قدر احتیاط کو مد نظر رکھتے, اور کسی سے بھی اپنی خوش خلقی میں فرق نہیں آنے دیتے, رخ انور نہیں پھیرتے تھے. وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ, اپنے ساتھیوں کی خبر گیری فرماتے, کبھی کوئی زیادہ عرصہ نظر نہ آتا تو معلوم کرتے کہ فلاں کہاں گئے ہیں. وہ بڑھیا جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی, جب نظر نہیں آئی تو خود فرمایا کہ وہ خاتون نظر نہیں آ رہی جو جھاڑو دیا کرتی تھی. عرض کیا گیا, وہ تو فوت ہو گئی ہیں. فرمایا, تم نے بتایا نہیں, وہ فوت ہو گئی ہیں, چلو مجھے اس کی قبر پر لے کے چلو. قبر پر گئے اور وہاں جا کے دعا کی. وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ، لوگوں سے ان کے حالات پوچھتے رہتے تھے، بعض دفعہ گھریلو ذاتی ضروریات، کاروباری مسائل اور مناسب رہنمائی کرتے تھے، اور قائد کا اور لیڈر کا، لیڈر کی یہ خوبی ہے، اور قائد اور رہنما کی یہ خوبی ہے، اور سربراہ ادارہ کی یہ خوبی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو اپنے ساتھ اس طرح سے جوڑ کر رکھے کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ یقیناً ہمارے ہمدرد ہیں. وَيُحْسِنُ الْحَسَنَ وَيُصَوِّبُهُ، ہر اچھی بات کو سراہتے اور تعریف کرتے. اچھائی کو سراہنے میں بھی کوئی حرج نہیں، ہم اچھائی کو سراہنے میں بھی بخل کرتے ہیں، اور برائی کی مذمت خیر ماشاءاللہ اس میں تو اسراف کرتے ہیں، لیکن اچھائی کو سراہنے میں تھوڑا ہاتھ بہت ہلکا رکھتے ہیں. لیکن وَيُحْسِنُ الْحَسَنَ وَيُصَوِّبُهُ، ہر اچھی بات کو سراہتے اور تعریف کرتے. وَيُقْبِحُ الْقَبِيحَ وَيُوَحْسِنَهُ، اور بری بات کی برائی بتاتے اور اس کی مذمت کرتے اور اس کی خرابی کو واضح کرتے. معتدل الامر غیر مختلف، آپ کے ہر کام میں اعتدال اور توازن ہوتا تھا. اگر مذمت کرنی ہے تب بھی توازن، اگر تعریف کرنی ہے تب بھی اعتدال اور توازن، سرانا ہے تب بھی، اور اگر مذمت کرنی ہے تب بھی، ادھر ادھر ڈھل جانا پورے طور پر یہ آپ کے مزاج میں نہیں تھا. لا یغفل مخافت ان یغفلوا او یملوا، لوگوں کا برابر خیال رکھتے کہ کہیں وہ غافل نہ ہو جائیں اور اکتا نہ جائیں. لکل حال عنده اعتاد، ہر صورت حال کا مقابلہ کرنے کا انتظام آپ کے پاس ہوتا تھا. یہ ہے خوبی کہ ہر صورت حال کا مقابلہ کرنے کا انتظام قائد اور لیڈر اور سربراہ، اس کے پاس مسائل کا حل موجود ہو، جیسی صورت حال درپیش ہے ویسا اس کا حل ضرور ہونا چاہیے. بند گلی میں کھڑے ہو جانا، بند گلی میں لوگوں کو کھڑا کر دینا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. لا یقتر عن الحق ولا یجاوزہ الی غیرہ، نہ حق کی بجا آوری میں کوتاہی کرتے اور نہ حق کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتے تھے. الذین یلونہ من الناس خیارہم، آپ کے مقرب وہ لوگ تھے جو معاشرے کے افراد میں سے بہترین شمار ہوتے تھے. وہ اچھے لوگوں کی مجلس کو اختیار کرنا، اللہ کے رسول نے یہی تعلیم دی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، جیسی مجلس اختیار کرے گا ویسا ہی ہوگا. اور جنوں پنجابی کہتے ہیں نا، چنگیاں دے لڑ لگیاں میری ٹولی پھل پئے، تے مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی رڑ گئے. ایک صاحب سنترے بیچ رہے تھے، کوئی اللہ والے پاس سے گزرے تو وہ آواز لگا رہے تھے، اچھے سنترے اچھے سنترے، تو وہ وہیں کھڑے مست ہو گئے اور کہنے لگے اس کی بات تو سمجھ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو جی یہ تو سنترے بیچ رہا ہے. ان کا یہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ کرے، جو اچھوں کے سنگ لگ جائے گا، بھئی لوہا بھی لکڑی کے ساتھ مل جائے تو وہ بھی پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، لکڑی اسے بھی پار کر دیتی ہے. اور کبھی آپ کاٹنے والے کلہاڑے کو سونگیں، جس نے خوشبودار لکڑی کو کاٹا ہے، اس کو کاٹنے کے بعد جب سونگیں گے تو اس میں سے بھی خوشبو آئے گی. اور کلی کو اگر آپ ہاتھ پر مسل بھی دیں گے، خود مسلی گئی لیکن آپ کی ہتھیلی بھی خوشبو چھوڑ گئی. اچھوں کے ساتھ جو بیٹھے گا اس کو اثر ضرور ہوگا. حضور نے فرمایا بری مجلس کی مثال ایسے ہے جیسے لوہار کی دکان پر آدمی بیٹھ جائے، سامان لے یا نہ لے، لیکن دھواں اور چنگاریاں ضرور اسے ملیں گی. اور اچھی مجلس کی مثال ایسے ہے جیسے عطار کی دکان پر چلے جاؤ, دکان پر بیٹھے رہو, خوشبو خریدو یا نہ خریدو, لیکن جتنی دیر بیٹھو گے اتنی دیر تمہیں خوشبو میسر آئے گی, اور باہر نکلو گے جو تمہیں ملے گا اسے بھی خوشبو میسر آئے گی. وَأَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ أَعَمُّهُمْ نَصِيحَةً, آپ کے ہاں افضل آدمی وہ ہوتا تھا جس کی خیر خواہی سب کے لیے عام ہے. وَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَحْسَنُهُمْ مُوَاسَاةً وَمُوَازَةً, آپ کے ہاں عظیم ترین اور بلند مرتبے والا وہ قرار دیا جاتا تھا جو انسانوں کی غمخاری اور امداد کرنے کے حوالے سے سب سے اچھا ہے. یعنی پریفریبل کون تھا آپ کے ہاں جو انسانوں کے لیے بہتر ہے. پھر حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے عرض کیا کہ ابا جان آپ کی نشست و برخاست کیسی ہوتی تھی, ذرا تھوڑا سا اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائیے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجلس ولا یقوم الا ذکر اللہ عز وجل, حضور کی مجلس اور نشست و برخاست کا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بیٹھتے ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, ملے السلام, یہ السلام علیکم بھی ذکر ہے. السلام علیکم بھی کیا ہے؟ ذکر ہے. السلام علیکم, یہ السلام علیکم نہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا. جو خیر سے ماشاءاللہ ہمارے ہاں پڑھے لکھے حضرات جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں وہ ان کے مزاج السلام علیکم, السلام علیکم. سام کے معنی ہیں موت, اور السلام علیکم کے معنی ہیں اللہ کرے جلدی مرو. اور دوسرے صاحب بھی کہتے السلام علیکم, آپ بھی جلدی مریں. السلام علیکم, السلام اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک صفاتی نام ہے. وہ ذات جو سلام ہے, میں تمہیں اس ذات کی حفاظت میں دیتا ہوں, وہ تمہارا نگہبان ہو, یہ اس جملے کا معنی ہے. اور اگر سلام کا لفظی معنی لیں تو اللہ کے خزانے میں جتنی سلامتیاں ہیں وہ تمہیں نصیب ہوں. بتاؤ کس قدر خوبصورت بات ہے. وَلَا يُوتِنُ الْأَمَاكِنَا وَيَنْهَا عَنْ اِتَانِهَا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ کو اپنے لیے خاص نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے کہ وہ ایسا کریں, منع کرتے تھے. اب جو خیر سے ماشاءاللہ کوئی چار پانچ سال نماز پڑھنے لگے, مسجد میں آنے لگے, جگہ مقرر کر لی, کوئی اور آگے بیٹھ جائے, اٹھ بھائی اٹھے میری جگہ ہے, لا حول ولا قوت, یہ حضور کا مزاج نہیں تھا. جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے. وَإِذَا جَلَسَ إِلَىٰ قَوْمٍ جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ وَيَأْمُرُ بِذَٰلِكَ, لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تو جہاں جگہ دیکھتے وہیں تشریف فرما ہو جاتے, اور دوسروں کو بھی اسی کا حکم دیتے کہ جہاں جگہ ملی ہے بیٹھ جاؤ. ینتہی بہ المجلس, مجلس کی جہاں انتہا ہوتی تھی وہیں بیٹھ جاتے. اللہ کے نبی نے سکھایا ہی ادب یہ ہے کہ جیسے کہا جائے ویسے کرو. ایک دن خطبہ دے رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, اور خطبے کے دوران فرمایا بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود ابھی وہاں پہنچے تھے جہاں بکریوں کا ریوڑ روکنے کی جگہ ہے باڑا, وہیں آواز سنی وہیں بیٹھے. لوگوں نے کہا حضرت حضور نے تو ان سے فرمایا جو مسجد میں ہیں. ان کا نہیں, اللہ کے نبی کی میں نے آواز سن لی ہے کہ بیٹھ جاؤ, اس کے بعد میرے لیے بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں. تو ہاں یہ ابتدائی دور کی بات ہے, البتہ جب باہر سے وفود آنے لگے اور آپ کو پہچاننے میں انہیں دقت ہوتی تھی تو پھر ضرورتاً علیحدہ نشست گاہ کا انتظام کرایا گیا. لیکن جب بیٹھتے تھے وَيُعْتِي كُلَّ جُلَسَائِهِ بِنَصِيبِهِ, ہر شریک مجلس کو اس کی استطاعت کے مطابق حصہ دیا کرتے ہیں. لا يحسب احد من جلسائه ان احدا اكرم عليه منه, کوئی یہ گمان بھی نہیں کر پاتا تھا کہ کوئی دوسرا شخص اس کی نسبت آپ کو زیادہ عزیز ہے اور اس کو زیادہ توجہ مل رہی ہے. من جالسه او قامه لحاجه صابره حتى يكون هو المنصرف, جو شخص کسی ضرورت کی خاطر آپ کے پاس آ کر بیٹھتا یا کھڑا ہو جاتا تو آپ اس کے پاس خود کو روکے رکھتے تھے یہاں تک کہ وہ خود ہی آپ سے الگ ہو جاتا, روکے رکھتے تھے. انس بن مالک فرماتے ہیں مسجد سے نکلے حضور اور ایک دیوانی عورت ہے راستے میں مل گئی, کہنے لگی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر, صحابہ کو پتہ ہے کہ یہ اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے. راستے سے ہٹ کر دیر تک اللہ کے نبی اس کی بات سنتے رہے. اب صحابہ مضطرب ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کام کے لیے جائیں جس کام کے لیے آپ گھر تشریف لے جا رہے ہیں, لیکن حضور جب تک وہ خود اس نے آپ کو نہیں چھوڑا تب تک اس کی بات سنتے رہے. کم سن بچیاں بعض دفعہ ہاتھ پکڑ لیتی اور اپنا چھوٹا موٹا کام آپ سے کروا لیتی. وَمَن سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَنْصَرِفْ إِلَّا بِمَا بِهَا أَوْ بِمَيْسُورٍ مِنَ الْقَوْلِ, جب آپ سے کوئی اپنی حاجت اور ضرورت طلب کرتا تو یا تو اپنی مراد پا لیتا تھا یا پھر کوئی نرم بات سن کر جاتا تھا. قَدْ وَسَّعَ النَّاسُ مِنْهُ خُلُقَهُ, آپ کی خوشخلقی سب لوگوں کے لیے تھی, آپ شفقت میں ان کے باپ کی طرح تھے. علی فرما رہے ہیں ان کے باپ کی طرح تھے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ساری کائنات کے باپوں کی ساری شفقتیں حضور کی شفقت سے قربان, وہ تو بہت زیادہ تھے. خود فرماتے ہیں تم جہنم میں گر رہے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر الگ ہٹا رہا ہوں, الگ کر رہا ہوں. وہ سب لوگ حقوق میں آپ کے ہاں برابر تھے. سارو عندہ فی الحق کے سوا, سب لوگ حقوق میں آپ کے ہاں برابر تھے. اور یہ ہے اصل میں مساوات محمدی. معاشی مساوات کا نعرہ غیر فطری ہے. واللہ خلق واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق, اصل ہے قانونی مساوات. فطری اور دینی مساوات ہے قانونی مساوات, کہ قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں, خواہ وہ سربراہ مملکت ہے اور خواہ وہ رعایا کا کوئی عام شہری. آپ کی مجلس بردباری حیا سچائی اور امانت کی محفل ہوتی تھی. لا ترفع فیہ الاصوات, اس میں آوازیں بلند نہیں ہوتی تھی. ولا تعبن فیہ الحرم, کسی کی عزت و آبرو پر بٹا نہیں لگایا جاتا تھا. ہمارے ہاں تو جب تک مجلس میں غیبت نہ ہو اور دوسروں پر کریٹیسائز اور تنقید نہ ہو تب تک ہماری مجلس کی لذت پیدا ہی نہیں ہوتی. کیوں ایسا ہے؟ ایک طرف اللہ کے حبیب کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف حضور کے وہ انداز جو آپ نے سکھائے ہیں ان کو اپنی زندگی میں نہیں لا رہے ہیں. اور کسی کی لغزش کو اچھالا نہیں جاتا تھا, لیگ پلنگ کا مزاج نہیں تھا. معتدلین شرکائے مجلس میں اعتدال کا مزاج ہوتا تھا, تقوی کو برقرار رکھتے تھے. متواضعین آپس میں توازو سے پیش آتے تھے. یوقرون فیہ الکبیر, مجلس میں بڑوں کی تعظیم کرتے احترام کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں, صحابہ چل رہے ہیں اور ایک نوجوان آگے چلنا لگ گیا ہے. حضور نے فرمایا کبر کبر, بڑوں کا ادب کر, بڑوں کا ادب کر, بڑوں کا خیال کر, بڑوں کا خیال کر. یرحمون فیہ الصغیر, مجلس میں چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے. حاجت مندوں کو ترجیح دیتے, ان کی خاطر ایثار کرتے تھے. اجنبیوں اور مسافروں کی دیکھ بھال کرتے تھے. حضرت حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی قدر سے پوچھا کہ کیف کان سیرتہ فی جلسائہ، اہل مجلس کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا ہوتا تھا؟ تو فرماتے ہیں میرے والد نے کہا کہ آپ دائم البشر ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتے، سہل الخلق لین الجانب، نرم مزاج اور نرم طبیعت کے مالک، لیس بفظ ولا غلیظ، نہ بد مزاج نہ سخت مزاج، بازاروں میں چلاتے نہیں تھے، فحش گفتگو نہیں کرتے تھے، نہ کسی کو عیب لگاتے اور نہ کسی کی بے جا تعریف کرتے تھے، ناپسندیدہ چیزوں سے آپ اعراض فرماتے. پھر میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی بات آپ سے ناگوار کہہ دیتا تو پھر آپ کیا کرتے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یا تو اس کی ناگواری کو سن کر خاموش رہتے، جواب نہ دیتے، یا اٹھ کر چلے جاتے. ترک نفسہ من سلاسل، تین باتوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچاتے، ایک جھگڑے فساد اور دکھلاوے کا مزاج، دوسرے زیادہ باتیں بنانا، اور تیسرے بے مقصد اور لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچانا. وترک الناس من سلاسل، اور تین چیزوں سے لوگوں کو بچائے رکھتے، کان اللہ یذم احدا، کسی کی بلا وجہ مذمت نہیں کرتے، اور چھوڑو جی فلانے کا نام لے رہے ہو تسی، میں نو پتہ ہے کون ہے، بلا وجہ مذمت نہیں کرتے، لا یعیروہ، کسی کو عار نہیں دلاتے تھے. عار دلانے کا مطلب کیا ہے؟ ایسی بات کہہ دینا جو فوری شرمندگی کا باعث بنے، اور کسی کے عیب تلاش نہیں کرتے تھے، عیب تلاش نہیں کرتے تھے، لا یطلب عوراتہ، کسی کے عیب تلاش نہیں کرتے تھے، اور وہی بات زبان سے نکالتے جس میں ثواب کی امید ہوتی. جب گفتگو فرماتے تو لوگ اس طرح اطاعت کی گردنیں جھکا لیتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اور جب خاموش ہوتے تو دوسرے بولتے، لیکن آپ کے سامنے کوئی کسی کی بات کاٹتا نہیں تھا. من تکلم ان تطولہ حتی یفرغ، جب کوئی ایک بات کرتا تو جب تک وہ بات پوری نہ کر لیتا دوسرے خاموش رہتے. اور آپ دیکھ لیجئے ہمارے ہاں ڈائیلاگ کیسے ہو رہا ہے، حدیثہم عندہ حدیث اولہم، ان میں سے ہر ایک کی بات آپ کے ہاں ایسے ہی توجہ کی مستحق ہوتی تھی جیسے ان میں سے پہلے کی بات ہے. جس بات پر لوگ ہنستے آپ بھی مسکراتے، اور جس بات پر لوگ تعجب کا اظہار کرتے آپ بھی تعجب کا اظہار کرتے، اور اجنبی کی ادھر ادھر کی گفتگو اور سوالات پر صبر کرتے تھے. کوئی آپ کی تعریف کرتا تو آپ کو یہ گوارا نہ ہوتی، ہاں شکریہ کے طور پر اگر کوئی بات کہتا تو یہ الگ بات ہے. آپ کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے، حتیٰ کہ وہ حد سے تجاوز کر جاتا تو پھر یا تو اس کی بات کو روک دیتے یا خود وہاں سے کھڑے ہو جاتے. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ سیرت مطہرہ کی چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ صرف منانے کے لیے نہیں آئی ہے، اپنانے کے لیے آئی ہے. منانے سے یقین کیجئے وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے جو اپنانے سے حاصل ہوں. شروع کی حدیث کا ترجمہ آخر میں عرض کر دوں، حضور نے فرمایا میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے مگر جو میرا انکار کرنے والا ہے وہ نہیں جائے گا. قیل من یابا یا رسول اللہ، عرض کیے گئے یا رسول اللہ یہ منکر کون ہے؟ ہم کہتے رہتے ایک دوسرے کو منکر فلاں منکر فلاں منکر. قال من اطاعنی دخل الجنہ، فرمایا جس نے میری مان کر زندگی گزاری وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقط ابا، اور جو میرا نافرمان ہے وہ در حقیقت میرا منکر ہے. ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں. اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے.